الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام، پہلے تو معذرت پیش کرتا ہوں کہ پروگرام دیر سے شروع ہو سکا، دوسرا آپ کا شکریہ کہ آج چھٹی کا دن، دوپہر میں آرام کا وقت، اس کے باوجود ایک دینی فکروں کو لے کر آپ حضرات یہاں جمع ہوئے. واقعہ اس وقت ایسا ہے کہ ہم علماء مدرسین، ان کی نیند اڑانے کا یہ دور چل رہا ہے، اس لیے کہ جو ارتداد کے حالات ہیں امت کے، ایسے حالات ہے کہ جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، الہی کسی کی سو کے کٹے، کسی کی جاگ کے کٹے، کیا ہمیں ہو گیا نہ سو کے کٹے نہ جاگ کے کٹے. واقعہ یہ ہے کہ اس وقت کے حالات امت کے ایسے ہیں، ایسے حالات میں ہم اہل علم کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک بات، چونکہ آج 15 اگست ہے، ملک کی آزادی کا دن ہے، کل میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے مالٹا کے زمانے کی باتیں دیکھ رہا تھا. جو 3 سال تک حضرت مالٹا میں جیل میں رہے، تو خود شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس کی کارگزاری لکھی ہے جیل کے دور کی. اس میں ایک عجیب بات یہ پڑھنے کو ملی، جو میرے لیے آپ کے لیے ایک بہت بڑی درد کی سبق کی چیز ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب انگریزوں نے گرفتار کیا ہے، اس وقت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو مدینہ منورہ میں تھے، اور ملک کی آزادی میں ابھی مولانا نے کوئی خاص کام شروع نہیں کیا تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں سے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے, انگریزوں نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تھا. حضرت مدنی نے مدینہ منورہ میں یہ سوچا کہ استاد محترم کو انگریز گرفتار کر کے جیل میں ڈالیں گے, چونکہ تحریک ریشمی رومال کا راز کھل گیا تھا اور گرفتاری تو طے شدہ تھی. تو کہا اگر بھارت میں کسی جیل میں حضرت کو رکھا جائے گا تو وہاں تو بہت سارے خدمت کرنے والے تلامیزہ اور شاگرد موجود ہیں, لیکن اگر انگریزوں نے حضرت کو کسی اور جگہ جیل میں ڈالا تو اس بڑھاپے میں حضرت کی خدمت کون کرے گا جیل میں. تو جب انگریز نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جدہ سے گرفتار کیا, وہاں کے گورنر کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا انگریزوں نے, تو مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خود سے اپنی گرفتاری پیش کی. حضرت مدنی کا کوئی قصور نہیں تھا, ان کے خلاف وارنٹ بھی نہیں تھا, وہ تو مدینہ منورہ مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے. ایسی مبارک تدریس مدینہ منورہ کی مسجد نبوی شریف کی چھوڑی اور اپنے آپ کو سامنے سے قید کروایا محض اپنے استاد محترم کی خدمت کرنے کے واسطے. جب اس طرح اپنے اساتذہ اور بڑوں سے عاشقانہ تعلق ہوتا ہے تب جا کے وہ شیخ الاسلام مدنی بنتے ہیں. اس لیے میں آپ سب علماء سے یہ درخواست کروں گا, اپنے اساتذہ, اپنے مشائخین, اپنے بڑوں کے ساتھ ہمیشہ تعلق رکھو, ان کے پاس جاتے آتے رہو, ان کی دعائیں لیتے رہو. یہ چیز ہماری عملی زندگی کے اندر بہت ساری ترقیات کا ذریعہ ہے. آج ہمارے اندر اس کی بڑی کمی ہے. کسی بھی مدرسے سے ہم تکمیل کر لیوے, اس کے بعد اپنے اساتذہ سے, مشائخین سے جو ربط ہونا چاہیے اس میں بڑی کمی ہے. مکتب سے لے کر کے دور حدیث اور افتا تک کے تمام اساتذہ سے محبت ہو, تعلق ہو, جا کے ملنا جلنا ہو. یہ ان کی دعائیں ہمارے لیے بڑی ترقی کا ذریعہ ہوگی. آپ سوچ لو کہ مسجد نبوی شریف کی تدریس چھوڑے آدمی اور بے قصور اپنے آپ کو جیل میں داخل کروا رہے, اور وہ بھی محض اپنے ایک استاد کی خدمت کی نسبت پر, یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ, جو ٹہنی درخت سے جڑی ہوئی رہتی ہے وہ ہری بھری رہتی ہے, اس پر پھول آتے ہیں, پھل آتے ہیں, پتے بھی سبز شاداب رہتے ہیں, اور جو ٹہنی درخت سے کٹ جاتی ہے پھل پھول پتے سب آنا بند ہو جاتا ہے, بلکہ اس ٹہنی کا وجود بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ وہ ٹہنی جو درخت سے کٹ گئی سوکھ جائے گی, اور سوکھنے کے بعد کوئی بھی اس کو چولہے میں جلا کے راکھ بنا دے گا. خطرہ بہت ہے اگر ہم اپنے بڑوں سے مشائخین سے جڑے نہ رہے تو اس وقت کی ارتداد کی آندھیاں کہیں ہم اہل علم کو ہمارے عقیدوں کو ہمارے اعمال کو جھلا کے راکھ نہ بنا دے رہے. بہت مضبوط رپورٹ ہے کہ کئی اہل علم اس وقت دشمنوں کی بڑی بڑی تنخواہیں لے کر کے دشمنوں کے فائدے کے لیے اور اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں, صرف بڑی تنخواہ کے خاطر اپنا ایمان کا سودا ہو رہا ہے. ان کو 2 لاکھ 3 لاکھ ماہانہ تنخواہ ملتی ہے اور وہ قرآن اور حدیث میں سے چیزیں نکال کر کے دشمنوں کو پیش کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے. بس یہ خطرات ہے, خطرناک. اس لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا آج کی اس مجلس سے یہ عزم لے کر کے اٹھو, مکتب سے لے کر اوپر تک کے ہمارے اساتذہ, بلکہ جن سے ہم بیعت ہے ان سے بھی بار بار ملتے جلتے رہو, ان کی دعائیں لیتے رہو. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, درخت سے اصل سے بڑوں سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری ذات سے علمی فیض بہت جاری ہوگا. ایک دوسری بات عرض کروں, حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد کی جیل میں تھے, جاتے تھے چھٹ کے آتے تھے پھر اپنے کام میں لگتے پھر جیل ہوتی. مراد آباد کی جیل میں تھے تو دارالعلوم دیوبند کے محتمیم حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں جیل پر حضرت مدنی کو ملنے گئے. پوچھا کہ جیل میں ٹائم پاس کہاں ہوتا ہے, کیا مشغلہ ہے؟ شیخ الاسلام دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, میں آج کل جیل کے اندر بچوں کو قاعدے بغدادی پڑھاتا ہوں. اپنے یہاں یہ جتنے مکتب کے ابتدائی قاعدے ہیں, احسن القواعد, نورانی قاعدہ, بچوں کا تحفہ, اسہل القواعد, ایک قاعدے بغدادی بھی ہوتا تھا, ابھی بھی کئی جگہوں پر ہے وہ. تو کہا جیل کے اندر میں اس وقت قاعدے بغدادی پڑھا رہا ہوں. تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ تو دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھاتے ہو اور اس وقت آپ قاعدہ پڑھا رہے ہیں جیل میں. تو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, حضرت ہمارا کام تو پڑھانا ہے اور یہ استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت تھی کہ مولوی حسین احمد ہمیشہ پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھنا, ہمیشہ تدریسی سلسلہ باقی رکھنا. کہا ہمارا کام تو پڑھانا ہے, دارالعلوم میں بخاری پڑھنے والے ملے تو ان کو بخاری پڑھاتا ہوں اور ابھی یہاں جیل میں قاعدہ پڑھنے والے ملے تو ان کو قاعدہ بغدادی پڑھا رہا ہوں. کام ہمارا پڑھانا ہے. بس یہ دھن ہمارے اندر بھی لگ جاوے کہ یہ تدریس کا مبارک سلسلہ, تعلیم اور تعلم کا مبارک سلسلہ زندگی بھر کبھی چھوٹنے نہ پاوے, ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہے. کیا بات مالک نے فرمائی؟ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. ربانی کی ایک تفسیر ہے کہ جو رب والے ہو, اللہ والے کا ربانی بن جاؤ. اور ربانی بننے کا طریقہ کیا بتلایا؟ بما کنتم تعلمون الکتاب, قرآن کی تعلیم, قرآن کی تدریس, یہ ربانی اور اللہ والا بننے کا بہترین طریقہ ہے. قرآن پڑھو, دین سکھاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. وہ حدیث تو مشہور ہے, قیامت کے دن اعلان ہوگا کہاں ہے اللہ کے گھر والے, کہاں ہے اللہ کی فیملی کے ممبر. پوچھا جائے گا کہ بھئی اللہ کے گھر والے, اللہ کی فیملی والے کون؟ تو حدیث میں موجود ہے کہ زندگی میں دنیا میں جو قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے تھے, قرآن پڑھنا, قرآن پڑھانا, قرآن سمجھنا, قرآن سمجھانا, قرآن پر عمل کرنا, قرآن کی اشاعت کرنا, جو قرآن میں لگے ہوئے تھے, ہم اہل اللہ, اہل القرآن, ہم اہل اللہ و خاصتہ. قرآن کے ساتھ لگے ہوئے لوگ یہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہیں. کتنا بڑا لقب ہوگا کہ اللہ کے گھر والے, قرآن کا خادم, قرآن سے تعلق رکھنے والا, یہ اللہ کی فیملی والے, اور ان کو خصوصی اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. اس لیے میرے معزز علماء, قرآن کی تعلیم و تعلم, قرآن کے الفاظ, قرآن کے معانی, یہ سیکھنا اور سکھانا, یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے سعادت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. یہ تو آپ لوگوں نے بار بار سنا ہے, بیان بھی کرتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, والد حضرت مفتی تقی صاحب راوی ہیں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا سے تشریف لائے دیوبند میں, عصر کے بعد حضرت کی مجلس ہوتی تھی, کئی علماء بیٹھے ہوئے تھے. آخری عمر میں بہت ضعف آ گیا تھا, کمزوری. ایک دن فرمایا کہ ہم نے مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر کے سوچا, امت کی پستی اور امت کے تنزل کو کیسے حل کیا جائے. دو چیزیں سمجھ میں آئی, بس حضرت کا یہ بولنا تھا. مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں سارے علماء متوجہ ہو گئے کہ ایک بوڑھا محدث جس نے زندگی حدیث کی تدریس میں گزاری, پتہ نہیں مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر کے کیا غور کر کے آئے. سب متوجہ ہو گئے. حضرت نے فرمایا کہ امت کی پستی اور تنزلی کو دور کرنے کے لیے دو چیزیں مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر کے میری سمجھ میں آئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الہامی بات ہے. پہلی بات فرمائی کہ قرآن مجید کے الفاظ اور معانی امت کے اندر خوب عام کیے جاوے, خوب عام کیا جاوے, الفاظ کو بھی معنی کو بھی. اور قرآن کے الفاظ کی خدمت ہوتی ہے ہمارے یہاں ناظرہ, مکتب, درجہ حفظ, درجہ تجوید, اس میں قرآن کے الفاظ کی خدمت ہوتی ہے. اور ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے قرآن کے معانی کی خدمت ہوتی ہے. بلکہ آپ تو حفاظ بھی ہو, قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان ہوئے چار پانچ جگہوں پر, ہر جگہ پر پہلے نمبر پر ہے یتلو علیہم آیاتہ, بعد والے الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے, کہیں وہ یزکیہم پہلے ہے کہیں وہ یزکیہم بعد میں ہے, لیکن یتلو علیہم ہر جگہ پہلے ہیں. بلکہ 21واں پارہ شروع ہوتے تو وہاں تو حکم دیا گیا وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ, وہی کے الفاظ کی تلاوت کرو. یہ تلاوت یعنی ناظرہ پڑھنا, ناظرہ پڑھانا, حفظ پڑھانا, تجوید پڑھانا, یہ نبوت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک کام ہے. اس کو بالکل معمولی مت سمجھو. اللہ نے آخری نبی کو جن بنیادی مقاصد کے لیے بھیجا اس میں بہت بڑا مقصد قرآن کے الفاظ اور معانی کو پڑھانا ہے, یہ بہت بڑا مقصد ہے. اور دوسری بات, حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمائی, مسلمانوں میں آپسی اختلافات کو ختم کیا جا رہا ہے. ہم اولاً اہل علم میں اختلاف کو ختم کر دے رہے, تو انشاءاللہ امت میں سے عافیت سے اختلافات ختم ہو جائیں گے. یہ واٹس اپ کے اوپر مضامین اور رائے پر رائے, تبصرے پر تبصرے, یہ بھی اس دور میں ایک فتنہ ہے. اس دور کا یہ بھی ایک فتنہ ہے, اس سے کلی طور پر اعتراض کرو, مکمل طور پر اس سے اعتراض کرو. اس سے کوئی دینی فائدہ وجود میں آتا نہیں ہے. کام کرو. وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولو, عمل کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے. یہ تجزیہ اوقات کا ایک شعبہ ہے. تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مالٹا سے آ کر یہ دو باتیں ارشاد فرمائی تھی. میں ہمارے مکتب کے علماء کو ایک بار درس کیا کرتا ہوں, ہمارے یہاں جو آتے جاتے ہیں, جن سے ملنا ہوتا ہے, اور آپ غور کرو تو آپ کو یہ بات بڑی فائدے کی انشاءاللہ رہے گی. آپ خود ایک بات کو سوچو. کبھی آپ نے دور حدیث شریف میں جس شیخ الحدیث صاحب سے بخاری شریف پڑھی, اس شیخ الحدیث صاحب نے بیچارے نے کتنی محنت سے کتاب الایمان آپ کو پڑھایا, اس میں ایمان کی لغوی تعریف, اصطلاحی تعریف, اور اس میں گمراہ فرقوں کے اعتراضات, پھر اس کا جواب, کتنی لے دے ہوتی ہے, کتنے دنوں تک لے دے ہوتی ہے. اس کے علاوہ بخاری شریف بد الوحی سے شروع ہوتی ہے, تو بد ان کا لفظ ہے, حمزہ سے ہے, واو سے ہے, وحی کی لغوی تعریف, اصطلاحی تعریف, وحی کے اقسام, کتنی باتیں ہوتی ہے. بعض حضرات کی یہاں تو شوال سے ششمہ یہی باتیں چلتی ہے, لیکن ان باتوں میں سے کتنی بحثیں ہمیں یاد ہیں. ششمائی اور سالانہ امتحان تک یاد رکھ کے جواب لکھ دیں تو ابھی بہت بڑا کمال ہو جائے گا, اور دورے کے بعد تو یاد رکھنے کا تو پتہ نہیں کیا حال ہے, میں نہیں کہہ سکتا. اب وہ شیخ الحدیث بیچارہ کتنی شروحات کا مطالعہ کر کے مطالعے کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرے, گھنٹوں مطالعہ اور گھنٹوں تک باسے, اور یاد رہنے کا حال ہم جانتے ہیں کتنا یاد رہتا ہے. لیکن آپ کے مکتب کے استاد نے آپ کو ایمان کا کلمہ یاد کرا دیا کہ یہ ایمان مجمل ہے, یہ ایمان مفصل ہے, یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ کلمہ شہادت ہے، وہ انشاءاللہ موت تک یاد رہے گا. اب بتاؤ، شیخ الحدیث نے محنت کی اور دوسری طرف مکتب کے ایک استاد نے محنت کی، نتیجے کے اعتبار سے کون زیادہ کامیاب رہا؟ سوچنے کا مقام ہے، میں آپ کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں کہ مکتب کا کام کتنا قیمتی ہے. ایک 4 سال کے بچے کو مکتب کے استاد نے ایمان مجمل مفصل یاد کرا دیا، کلمہ طیبہ کلمہ شہادت یاد کرا دیا. اب وہ 4 سال کا بچہ 40 سال کی عمر میں ہوگا تب بھی یاد ہے، 60 کی عمر کو پہنچا تب بھی یاد ہے، بلکہ اس کی دعا اور کوشش یہ رہے گی کہ مرتے وقت بھی وہ یاد رہے. کتنا بڑا فائدہ، کتنا بڑا فائدہ. آپ دارالعلوم میں گئے، قرآت پڑھی، تجوید پڑھی، لیکن تجوید و قرآت بعد میں پڑھی، پہلے آپ کے ناظرہ کے استاد نے آپ کو قرآن پڑھایا، اس پر انہوں نے پالش کی، باقی اصل مٹیریل تو آپ کو آپ کے مکتب کے استاد نے دیا. جس استاد نے آپ کو سورہ فاتحہ یاد کرا دی، الم ترا سے والناس تک 10 سورتیں یاد کرا دی، موت تک آدمی بھولتا نہیں ہے. کتنا بڑا فائدہ آپ اندازہ لگاؤ. یہ مکتب کا کام، فاؤنڈیشن، بنیاد کا کام ہے، اس کے اوپر پوری ایمان اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. بہت اونچا کام ہے مکتب کا کام. ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں قطب عالم حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ، ہم سب کے بڑے دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے مرشد ہے حضرت قطب عالم میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ. شیخ الاسلام فرماتے تھے کہ بھارت کی سیاسی راجدھانی دلی ہے، تو بھارت کی روحانی راجدھانی حضرت میاں جی نور محمد صاحب کی خانقاہ ہے. اتنا اونچا مقام تھا حضرت میاں جی نور محمد صاحب کا، بہت بڑے آدمی تھے. ایسے اولیاء سے ہماری نسبت، یہ بھی ہماری دنیا آخرت کی عزت ہے، ہمارے تاج سر کے حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمتہ اللہ علیہ. دارالعلوم دیوبند کی تاریخ جو سید محبوب رضوی صاحب نے لکھی، اس کے مقدمہ قاری طیب صاحب نے لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم نے بڑی محنت سے ایک ہانڈی پکائی ہے، تپیلی پکائی ہے ہانڈی، اور حضرت قاری صاحب فرماتے تھے، قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، کہ وہ جو میاں جی کبھی وجد میں فرماتے تھے کہ ہم نے بڑی محنت سے ایک ہانڈی پکائی ہے، کا اس کی تعبیر دارالعلوم دیوبند ہے. یہ قاری طیب صاحب نے تاریخ دارالعلوم کے مقدمے میں لکھا ہے. بہت اونچا مقام تھا حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ کا. تو عجیب عجیب ان کی کرامتیں بھی ہیں، مقام بھی اونچا تھا، کرامت بھی بڑی عجیب ہے. ایک مرتبہ ایک سادھو حضرت کے یہاں مہمان بنا، تو جاتے جاتے کہنے لگا، میاں جی تیرے پاس مہمان بہت آتے ہیں، تو غریب آدمی ہے، کیمیا سیکھ لے، ہے میرے پاس کیمیا، پتھر میں سے سونا بن جایا کرے گا اور کام ہو جائے گا، پتھر کو سونا بناؤ کام ہو جائے گا. کہ کیمیا میں تجھے سکھاتا ہوں. میاں جی نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں, مجھے نہیں لینا یہ کیمیا. واہ کیا تھے ہمارے اکابر. سونا سامنے سے آ رہا ہے کہ نہیں مجھے نہیں لینا یہ کیمیا. بس یہ ہماری کیفیت ہو. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. میرے علماء میرے سر کے تاج یہ دعا مانگا کرو اللہ سے جو مسنون معصور دعاؤں میں ہیں. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر مت بنانا, دنیا کو ہماری بڑی فکر مت بنانا. ہم ان اکابرین کے نام لیوا ہے جن کو سامنے سے ایک سادھو سونا بنانے کا فن سکھا رہا ہے. کہا نہیں چاہیے مجھے یہ فن, نہیں سیکھنا مجھے. جب وہ سادھو بہت اصرار کرنے لگا تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے ایک ڈھیلا اٹھایا مٹی کا, چھوٹا ڈھیلا اٹھا کے یوں دیوار پہ مارا اور سادھو کو کہا دیکھ, تو پوری دیوار سونے کی ہو گئی تھی. تب وہ سادھو کہنے لگا تب تو میاں جی تجھے ضرورت نہیں ہے, اور اٹھ کے چلا گیا وہ. یہ تھے ہمارے اکابر. یہ واقعہ حضرت شیخ زکریا صاحب صاحب فضائل اعمال کی کتاب ہے, پڑھو, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. تاریخ مشائخ چشت, اس میں حضرت نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. کیا شان دی ہمارے اکابر کی. یہ مانگنے کی چیز ہے اللہ سے. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اللہ دنیا کو ہماری بڑی فکر مت بنانا. ہماری بڑی فکر اللہ کا دین ہو, اللہ کی رضا ہو, اللہ کی آخرت ہو. تو حضرت میاں جی 37 سال تھانہ بھون سے بالکل قریب لوہاری نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, وہاں بیٹھ کر 37 سال مکتب میں بچوں کو ناظرہ پڑھایا. مکتب میں بچوں کو ناظرہ پڑھایا 37 سال تک. اور اس طرح ناظرہ پڑھاتے تھے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مکتب پڑھاتے پڑھاتے بچوں کو صاحب نسبت بنا دیا کرتے تھے. مکتب پڑھاتے پڑھاتے بچوں کو صاحب نسبت بنا دیا کرتے تھے. اور جو اب تک نہ گئے ہو آئندہ جائے تو ضرور جانا. تھانہ بھون سے لوہاری 8-10 کلومیٹر ہے, زیادہ نہیں ہے. 125 سال ہونے آئے لیکن حضرت میاں جی جہاں بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھاتے ذکر کرتے تھے وہاں آج بھی خوشبو نکلتی ہے. خوشبو موجود ہے, زندہ کرامت ہے. جس کو دیکھنا ہو جا کر کے دیکھ لے رہے, اندازہ لگاؤ کیسے وہ ولی گزرے ہوں گے اللہ کے. لیکن زندگی بھر کیا کام کیا, بچوں کو ناظرہ پڑھایا, مکتب پڑھایا, قرآن پڑھایا بچوں کو. اسی لیے جو کام ہے اس کو حقیر مت سمجھو, معمولی مت سمجھو, بہت اونچا کام ہے, بہت اونچا کام ہے. اللہ کا کلام پڑھانا, امت کو ایمان کا کلمہ پڑھانا, دین کی بنیادی باتیں پڑھانا, یہ بہت اونچا کام ہے, بہت اونچا کام. ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اور معزز علماء کرام, اس وقت حالات جیسے تبدیلی لے رہے ہیں, ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ رہی ہے, بہت بڑھ رہی ہے. اسی زمانے میں حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو بچہ صحیح ڈھنگ سے مکتب پڑھ لے گا وہ بچہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا. یہ امام المحدثین والمفسرین کہہ رہے ہیں. فتح الملہم حضرت علامہ عثمانی کی مسلم شریف کی شرح ہے. تفسیر میں کتنا اونچا مقام ہے وہ ترجمہ شیخ الہند پر جو آپ کا حاشیہ ہے تفسیر، اس سے اندازہ ہوتا ہے کتنے اونچے درجے کے محدث اور مفسر تھے. کیا فرماتے ہیں کہ جس نے صحیح ڈھنگ سے مکتب پڑھ لیا وہ بچہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا. بس صحیح ڈھنگ سے ہمیں پڑھانا ہے، صحیح نحس سے ان کو مکتب پڑھانا ہے. امت کا ایمان بچے گا اور یہ بچے اور آنے والی نسل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. ان کا ایمان بچ جائے گا، یہ مسلمان بن کے رہیں گے، ارتداد سے بچیں گے. بخاری شریف میں آپ نے پڑھا نا کتاب المغازی میں، غزوہ خیبر کے واقعے میں قلعہ قمص پتہ نہیں ہو رہا تھا، تقریباً ایک مہینہ خیبر کی جنگ چلی ہے، 25 دن گزر گئے قلعہ قمص پتہ نہیں ہوا. بہت مضبوط قلعہ تھا وہ، کھنڈرات ابھی موجود ہے. تو ایک دن شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ایسے آدمی کو کل میں جھنڈا دینے والا ہوں قلعہ قمص کو فتح کرنے کے لیے. حضور کی نورانی زبان سے یہ سرٹیفکیٹ مل جائے، کل ایسے آدمی کو میں جھنڈا دوں گا کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتا ہے. اب فجر کی نماز ہو گئی، جھنڈا دینے کی باری آئی، تو اکابر صحابہ، راوی کہتے ہیں اکابر صحابہ حضور کے سامنے آ رہے ہیں بالقصد. جیسے کسی کے یہاں شادی ہو تو بالقصد بعد لوگ سامنے جاتے ہیں تاکہ دعوت کے دش میں ہمارا نام آ جائے، کہ بھول گئے ہو تو یاد آ جائے. اکابر صحابہ حضور کے سامنے آ رہے ہیں بالقصد تاکہ یہ سعادت مل جائے، لیکن حضور کسی کو تلاش کر رہے ہیں. اس دن حضرت علی کی آنکھ میں تکلیف تھی، وہاں موجود نہیں تھے. پھر حضور نے فرمایا کہاں ہے علی، بلاؤ. تو آنکھ میں تکلیف تھی، آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ میں لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی بھر مجھے کبھی آنکھ میں تکلیف نہیں ہوئی، حضور کا تھوک مبارک میری آنکھ میں جو لگا تو زندگی بھر کبھی میری آنکھ میں اس دن کے بعد تکلیف نہیں ہوئی. پھر حضور نے حضرت علی کو جھنڈا دیا قلعہ قمص فتح کرنے کے لیے. اسی موقع پر تو صفیہ آئی، زینب نام تھا ان کا، پھر ام المومنین بنی، ام المومنین حضرت صفیہ. قلعہ قمص کے فتح کے بعد ہی تو قید ہو کے آئی. تو جب جھنڈا دیا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہارے ذریعے اللہ ایک آدمی کو ہدایت دے وے، یہ سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے. اور بعض طرق میں روایت کے دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا آخرت کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. علماء، میرے معزز مدرسین اکابرین، اس وقت امت کے نوجوان بچے اور بچیوں کا ایمان خطرے کے اندر ہے، نہایت خطرات میں ہیں. ہم اپنی مکتب کی تعلیم اتنی مضبوط بناوے، اتنی اچھی بناوے کہ ان بچوں اور بچیوں کا ایمان بچ جائے گا اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنیں گے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنائیں گے. ان کو بچپن میں عقیدے اتنے مضبوط کرا دو. ہمارے بعض مدرسین بہت اچھا طریقہ اپناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تختی میں ہیں، قاعدے میں ہیں، لیکن بچپن سے یاد کراتے ہیں، بیٹا ہم کو پیدا کرنے والے کون، تو بچہ گلا پھاڑ کے کہتا ہے اللہ. رزق دینے والا کون، تو کہا اللہ. ہاتھ کس کے سامنے اٹھاؤ گے، تو کہا اللہ. سجدہ کس کے سامنے کرو گے، اللہ. یہ ہم ایمان کی بنیاد اس کے دل میں رکھ رہے ہیں، یہ ایمان ہم اس کے دل میں جما رہے ہیں، یہ بچپن کے اندر بچوں کو تختی سے جو ایمان کی باتیں دل میں جموا دی، انشاءاللہ وہ زندگی بھر کفر ارتداد کی کیسی بھی آندھی آئے وہ یہ چیز انشاءاللہ نکال نہیں سکے گی. الحفظ فی الطفل کالنقش فی الحجر، بچپن میں جو چیز دماغ میں بیٹھ جاتی ہے وہ پتھر میں نشان اور لکیر بن جاتی ہے. یہ کام ہمیں کرنا ہے کہ بچوں کو بچپن میں اسلامی عقیدے اتنے مضبوط کرا دو، اتنے مضبوط کرا دو، اتنے مضبوط کرا دو کہ زندگی بھر اس کے دل میں ایمان ارتداد نہ آنے پاوے. یہ کام ہمیں کرنا ہے مقصد میں. اور جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں، جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہم جانتے ہیں، اسکول کالجوں میں آج کل کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا سکھایا جاتا ہے، کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، تو وہ چیزیں ہم مکتب سے ان کی ذہن سازی کریں، مکتب میں ذہن سازی. اب اتنی آسان چیزیں ہیں کہ بچیوں کو ہم الگ بٹھاوے، بچوں کو الگ بٹھاوے شروع کے مکتب میں، چار پانچ چھ سال والے، وہیں سے ان کی ذہن سازی ہوگی کہ اسلام میں مرد اور عورت کے اندر تمیز ہوتی ہے، اختلاط نہیں ہوا کرتا. یہ مکتب کا استاد بچپن سے ان کو سکھائے گا کہ بھئی ہمارے کلاس میں بچیاں یہاں بیٹھے گی، بچے یہاں بیٹھیں گے، استنجے کی ضرورت پڑے گی تو بچیاں ادھر جائے گی، بچے ادھر جائیں گے، ان دونوں کا استنجے کا نظام الگ ہے، کلاس میں بیٹھنے کا نظام الگ ہے. بچپن سے یہ چیز سکھاؤ گے انشاءاللہ زندگی بھر مرد اور عورت کا اختلاط خلاف شرع حرام ہے، ناجائز ہے، یہ ان کے دماغوں میں انشاءاللہ جم جائے گا. ہمارے استاد نے ہم کو سکھایا تھا، ہمارے استاد نے ہماری یہ تربیت کی تھی مکتب سے. آپ بچوں کو سمجھاؤ گے کہ بیٹا یہ بال تو نے کیسے کٹوائے، تھوڑے بڑے تھوڑے چھوٹے، یہ مکتب میں آپ اس کو سمجھاؤ گے، بیٹا سب بال سر کے کٹوا یا سب بال جو ہے سر کے صاف کروا، یہ مکتب سے آپ اس کے دماغ میں ڈالو گے تو وہ زندگی بھر یاد رکھے گا کہ میرے مکتب کے استاد نے سکھایا تھا کہ چھوٹے بڑے بال کٹوانا ہماری شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تو وہ زندگی بھر انشاءاللہ فیشن سے اپنے آپ کو بچائے گا. مکتب سے استاد نے تربیت کی، بیٹی برقی پہن کے نہیں آتی، تو تیرے بال چھپ جاوے اس طرح تو نے برقی نہیں پہنی. یہ مکتب سے استاد اس کو سمجھائے گا تو پوری زندگی اس کے دماغ میں بیٹھے گا کہ حجاب شریعت کا کوئی قانون ہے، شریعت میں حجاب ضروری ہے. یہ مکتب کا استاد تربیت کرے. اور ہمیشہ یاد رکھو میرے معزز بزرگوں، یہ کام ہمیں اپنی ایمانی ذمہ داری اور اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے، آخرت کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. ہمیں اس کو تنخواہ سے جوڑنا نہیں ہے، ہرگز نہیں جوڑنا. آپ ایک کلمہ بچے کو یاد کراتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر کوئی متولی ایک لاکھ روپیہ اس پر تنخواہ دے تو بھی کم ہے. ایک کلمہ جو آپ یاد کراتے ہو اس پر لاکھ روپے تنخواہ بھی معمولی ہے. ہم جو بچوں کو دے رہے ہیں ایمان اسلام قرآن دین، دنیا کی کوئی تنخواہ اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. ہم یہ کام تنخواہ کو سامنے رکھ کر کے نہ کریں. میرے اللہ کی رضا، میری دینی ذمہ داری، میری آخرت میری جنت بن جاوے، اس کے لیے میں یہ کام کروں گا. یہ ہمیشہ دونوں ہوں ہم لوگوں. اور جو مضامین آج کل ان کے سامنے نئے کورس میں نئے سلیبس میں آ رہے ہیں اس کا مذاکرہ مکتب میں ہو جاوے، یا ہفتہ واری آپ کی کوئی مجلس ہو جایا کرے جس محلے میں جس گاؤں میں جہاں آپ ہیں وہاں آپ جو ہے مجلس شروع کیجئے. ایک دن صرف ہفتے میں اگر آپ تفسیر کا مطالعہ کر کے، تفسیر سن کر کے تفسیر کرو تو بہت اچھا، حدیث کی مجلس کرو تو بہت اچھا، ورنہ کم سے کم نشان کر کے سنا دیا کرو. بھائی معرف القرآن لے لیا، اس میں نشان کر دی کہ کل امت کو کیا سنانا ہے، حدیث کی اصلاحی مضامین لے لی اور اس پر نشان کر دی کل امت کو کیا سنانا ہے. اندر سے پڑھ کے سنا دو، اگر زبانی نہیں کر سکتے. قرآن حدیث کی مجلس میں جو نورانیت ہے وہ امت کی زندگیوں میں انشاءاللہ انقلاب کا ذریعہ بنے گی. اور اسی مجلس میں تھوڑا تھوڑا مذاکرہ ہو جائے جوان بچوں کے سامنے، بیٹا یہ چیز ہے صحیح نہیں ہے، یہ چیز صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ تھوڑا تھوڑا تذکرہ ہو جائے. یہ ہیں آج کی اس غلط اور جدید تعلیم کے مقابلے کا بہترین طریقہ. میں اس سلسلے میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے پورے ملک میں بڑی بڑی کانفرنسیں کی کہ نیو ایجوکیشن پالیسی، نئی شکشنک پدھتی اور کورس کا کے اندر مسلمان کیا کرے، جنہوں نے بڑی بڑی کانفرنسیں کی، ایسے علماء سے میں ملا ہوں ملک کی لیول پر. سب کی باتوں کا ایک خلاصہ تھا کہ واحد صحیح اور مضبوط حل یہی ہے کہ ہمارے مکتب کی تعلیم صحیح ہو جائے اور مکتب سے ان کی ایمانی اسلامی تربیت ہو جائے، اس کے سوا کوئی اور حل ہمیں یقینی نظر نہیں آتا. یہی ایک واحد حل ہے. اور اسلامی ماحول کی مسلم اسکولیں ہائی اسکولیں قائم ہوں، لیکن مضبوط حل مکتب کی تعلیم مضبوط اور پاورفل ہو جائے. اور حضرات میرے اکابر بزرگوں، دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی دنیا ہے. ہم بیان کرتے رہتے ہیں ایک سے ایک واقعات، بڑے بڑے رئیسوں کے جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے، کون دنیا لے کے گیا کہ ہم جانے والے ہیں. قرآن پڑھایا ہوگا، دین پڑھایا ہوگا، یہ ساتھ میں آئے گا، یہ چیز ساتھ میں آئے گی، سب کے جاریہ بنے گی. کتنا اچھا شعر کسی اللہ کے نیک بندے نے کہا، ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. اللہ کی تقسیم پر ہم راضی اور خوش ہیں، ہمارے لیے علم ہے، جاہلوں نادانوں کے لیے مال ہے. ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو فإن المال يفنی عن قریب وإن العلم باق لا يزال. مال فنا ہوگا، علم اور علم کی محنت ہمیشہ باقی رہے گی. حضرت مولانا عبد العلیم صاحب فاروقی رحمت اللہ علیہ، ابھی ابھی انتقال ہوا تو وہاں سے ان کے بیٹے نے کہلوایا کوئی مضمون لکھو، اور ڈھابے لاتے جاتے تھے تو میں نے ان کی ایک بات ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کے سامنے، انہوں نے ایک مرتبہ اپنی عجیب بات سنائی بہت پہلے. وہ حضرت کبھی کبھی بیرون کے سفر میں بیان میں بھی سناتے ہیں کہ حضرت مولانا اپنے ایک قریبی کے بارے میں فرمانے لگے کہ وہ کہنے لگا دورے کے بعد کہ میں کوئی بزنس کروں، کاروبار کروں. کہ پڑھانے بیٹھوں گا تو کیا تنخواہ ملے گی، بزنس کروں تو بہت تنخواہ ملے، پیسوں کی آمد ہو جائے گی، نفع ملے گا. تو حضرت مولانا سنتے رہے اور اس کے بعد درد سے ارشاد فرمایا اپنے اس عزیز کو، اپنے قریبی کو، بیٹا کروڑ پتی بن جانا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، یہ تو بے ایمان لوگ بھی کروڑ پتی بنتے ہیں، تم اس قابل بنو کہ کروڑ پتی لوگ تمہاری جوتی سیدھی کرنے کو سعادت سمجھے. اس قابل بن جاؤ کہ کروڑ پتی لوگ تمہاری جوتیاں سیدھی کرنا اپنی سعادت سمجھے، یہ ہے کمال کی چیز. نفت العرب میں واقعہ تو آپ نے پڑھا ہی نہیں حضرت امام ابو یوسف کا، کہ جب امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے گئے تو بوڑھی ماں شکایت کرنے آئی کہ ابو حنیفہ نے میرے بیٹے کو کس چکر میں لگا دیا، کس چکر میں لگا دیا. بوڑھی ماں شکایت کرنے گئی تھی کہ یہ تو یتیم بچہ ہے، میں بیوہ عورت ہوں، کس کام میں لگا دیا. تو امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا تھا اس کی، ان کی بوڑھی ماں کو، میں تیرے بچے کو وہ چیز پڑھا رہا ہوں کہ پستے کے تیل میں تیرا بیٹا فالودہ کھائے گا، اور اس زمانے میں امیر اور بادشاہوں کو وہ نعمت نہیں ملتی تھی. پھر وہ وقت آیا کہ آپ جب قاضی القضات بنے مملکت اسلامیہ میں، اور خلیفہ ہارون رشید نے آپ کی اعزاز اکرام سے دعوت کی، اور دسترخوان کے اوپر پستے میں بنا ہوا، تیل میں بنا فالودہ آیا، تو خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے قاضی القضات آپ اس کو کھائیے، میں اتنا بڑا اسلامی مملکت کا امیر اور خلیفہ ہوں، میرے لیے بھی یہ نعمت کبھی کبھی میسر ہوتی ہے، کھائیے اس کو. تو حضرت امام ابو یوسف کو رونا آ گیا، کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی، کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی، کہ میرے استاد کی بات میں ان کو دکھا تھا، کہ میرے استاد نے میری ماں جب شکوا کرنے آئی تھی تو کیا فرمایا تھا کہ میں تیرے بچے کو وہ فن سکھا رہا ہوں کہ پستے کے تیل میں وہ فالودہ کھائے گا. میرے علماء، میرے اکابر، میرے حضرات مدرسین، اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے، ردینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مالو فإن المال يفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال. دنیا ہماری جوتیاں سیدھی کرنے کو سعادت سمجھے، یہ ہے کمال کی چیز. کروڑ پتی بننا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے. اور ایک بات عرض کر کے بات مکمل کر لیتے ہیں. ایک مرتبہ میرے والد نے 50 سال مکتب کا کام کیا ہے، 50 سال. حالانکہ ان کی علمی استعداد بہت مضبوط تھی، جید الاستعداد تھے، 50 سال مکتب کا کام کیا ہے، اخیر زندگی تک پڑھایا. ایک مرتبہ، اس وقت موبائل نہیں تھے، جامعہ ڈابیل کے آفس میں فون پہنچا گھر سے کہ والد کی آخری حالت ہے، تو اس کو کلاس میں اطلاع دو کہ وہ آ جاوے جلدی سے. تو دفتر سے پرچی آئی، تو میں نے ایک متعلق کو بلایا کار لے کر کے، اس وقت کار بھی نایاب تھی، کہ مجھے ذرا گھر پہنچا دو. صبح کا 4 گھنٹے کا وقت تھا، 10 سے لے کر 11 بجے تک کا. بس ان کے اوپر نزا کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، پورے محلے کے لوگ جمع ہو گئے کہ مولانا کی آخری حالت ہے، روح نکلنے کے قریب ہے. محلے کے لوگ جمع ہو گئے، کلمہ بھی تلقین کر دیا گیا، اور میں پہنچا. اتنے میں کچھ افاقہ ہو گیا تھا، تو ہوش میں آئے، آنکھ کھولی تو مجھے دیکھا، اور سامنے دیوار پر گھڑی رہتی تھی وہ دیکھی. اور بہت اصول کے وہ پابند تھے، حضرت مدنی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خادم رہ چکے تھے، بہت پابند تھے اصول کے. میں دنیا کے ملکوں میں رمضان میں سفر میں جاتا تھا، تو جب بھی ملاقات اور دعا کے لیے کہوں تو جب ایک ہی بات، جہاں بھی دنیا میں جانا ہو جاؤ، 10 شوال کو مدرسہ کھلے اس دن مدرسے میں حاضری ہونی چاہیے، جہاں جانا ہو دنیا میں جاؤ، لیکن 10 شوال کو مدرسے میں پہلے گھنٹے میں حاضری دینا ہے، دینا ہے، یہ ان کا حکم ہوتا تھا. بہت پابند تھے اصول کے. تو گھڑی دیکھی اور ہوش میں آ کر مجھے دیکھا، وہ سمجھ گئی کہ 4 گھنٹے میں یہاں کہاں گھر پر. پھر کچھ بولنے کی ہمت ہوئی، مجھے فرمانے لگے کہ بیٹا، شاید میری آخری حالت جیسی حالت تھی اس لیے تو آ گیا. فرمانے لگے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تو ڈابھیل میں بچوں کو قرآن کا سبق پڑھا رہا ہو اور میں یہاں بچوں کو ناظرہ پڑھا رہا ہوں, اس حال میں میری روح نکلے. میں نہیں چاہتا کہ میری روح نکلنے کے وقت تو یہاں موجود رہے, تو درس میں ہو قرآن پڑھا رہا ہو اس حال میں میری روح نکلے, یہ میری آرزو اور تمنا ہے. بیٹا میرے واسطے بچوں کا نقصان نہیں کیا جاتا ہے, باپ تو وقت پر جائے گا, مقدر کی موت وقت پر آئے گی, لیکن میرے لیے بچوں کا نقصان؟ جو طلبہ اتنی قربانی دے کر کے علم حاصل کرنے آئے ان کا نقصان یہ کبھی گوارا نہیں. یہ جملے مرحوم نے ارشاد فرمائے. میرے اکابر علماء, آج ہم شادیوں کے نام پر, معمولی معمولی بہانوں پر مدرسوں میں چھٹیاں کر دیتے ہیں, بچوں کے سبق کا ناغا کرتے ہیں. ترمذی شریف میں حدیث تو آپ نے پڑھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دنیا کے کناروں سے علم حاصل کرنے آئیں گے, دنیا کے کناروں سے علم حاصل کرنے آئیں گے, فاستوصوا بهم خيرا, ان کے ساتھ بھلائی کی وصیت قبول کرو, ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو. یہ امت کے بچے ہمارے پاس دین قرآن ایمان سیکھنے آتے ہیں, ہم معمولی معمولی باتوں میں غیر حاضری کر کے ان کا نقصان کریں, یہ نقصان آخرت کا نقصان ہے, آخرت کا نقصان ہے, بہت بڑا یہ نقصان ہے. اب میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہوں, اس بوڑھے باپ نے کیا جملے کہے تھے. میرے تین بچے ہیں, ایک بیٹی اور بیٹے کی شادی ہو گئی, ایک اس سال دورے میں ہے. دونوں بچوں کی شادی کے دن بھی مدرسہ چالو تھا, لیکن الحمدللہ ایک گھنٹے کی بھی چھٹی میں نے نہیں کی ہے. یہ بوڑھے باپ کی توجہ کا اثر تھا کہ بیٹی کا نکاح ہوا اس دن بھی اور بیٹے کا نکاح ہوا اس دن بھی, میری ایک گھنٹے کی بھی جامعہ ڈابھیل میں غیر حاضری نہیں ہوئی ہے. تو یہ ہمارے بڑے کیسے اصول پسند ہیں, اور وہ طلبہ کے کیسے خیرخواہ تھے, اور تعلیم کے نقصان کو وہ کتنا بڑا نقصان سمجھتے تھے. اسی لیے ہم کوئی بھی پروگرام, حضرت مولانا عبد الغنی صاحب امیر گجرات دعوت تبلیغ آپ میں سے بہت سے جانتے ہوں گے, حضرت مولانا کے ساتھ ایک مرتبہ مشکات کے سال میں نے رمضان میں 10 دن لگائے تھے جماعت میں, تو مولانا فرمانے لگے کہ میرے ہر مہینے کے 3 دن کی تاریخ طے ہے کہ آخری ہفتے میں میں ہر مہینے 3 دن لگاتا ہوں. اب ایسی مضبوطی سے لگاتا ہوں کہ گھر میں شادی ہو کے منگنی ہو کے کچھ بھی ہو, مجھے 3 دن جانا ہے, جانا ہے اس تاریخ پہ جانا ہے. تو اب پورے خاندان میں کہیں بھی شادی وغیرہ ہوتی ہے تو تاریخ طے کرتے ہیں, تو کہتے بھائی مول صاحب کے 3 دن کی تاریخ دیکھ کے تاریخ طے کرنا, ورنہ وہ نہیں آئیں گے, وہ تو چلے ہی جائیں گے. جب ہم اپنی قدر کریں گے تو دنیا ہماری قدر کرے گی, اور جب ہماری قدر نہیں کریں گے تو دنیا سے ہم قدر کی امید مت رکھو. اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغے زندگی, اس کو کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغے زندگی, تو کسی کا نہ بنتا تو نہ بن اپنا تو بن. ہم اپنی تعلیم, ہم اپنے نظام پر اتنے مضبوط رہے ہوئے, اتنے مضبوط رہے ہوئے, اتنے مضبوط رہے ہوئے کہ سب سے مقدم ہمارا یہ تعلیمی مبارک سلسلہ ہے. کیسے کیسے فضائل ہے قرآن کے حلقے پر. میں تو ہمارے مدرسین کو کہتا ہوں کہ جب بھی سبق پڑھانے جاؤ, ناظرہ پڑھانے جاؤ, مکتب پڑھانے جاؤ, یہ حدیث کا استحضار کر کے جاؤ. جو فضائل قرآن میں حضرت نے حدیث نقل فرمائی, فضائل اعمال میں الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ, یہ 4 فضیلتیں قرآن کے حلقے پر ہیں, قرآن کی مجلس کے اوپر ہے. کہ جہاں قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، سکینہ نازل ہوتی ہے، اللہ ان کا آسمانوں پر تذکرہ فرماتے ہیں، ہر سبق ناظرہ مکتب حفظ تجوید تفسیر، اس سے پہلے یہ حدیث کا استحضار کر کے جاؤ تو دنیا کا بڑے سے بڑا کام بھی ہمیں حقیر معلوم ہوگا. اتنا بڑا نورانی حلقہ چھوڑ کر کے میں جاؤں؟ ہرگز. میرے آقا نے فرما دیا فاستوصوا بهم خیرا، ان علم کے لیے آنے والوں کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرو، ان کا وقت ضائع نہ ہو. ان کا وقت ضائع کرنا امت کی نسلوں کو ضائع کرنا ہے، چونکہ بچے کل کے بڑے، آج کے بچے کل کے امت کے بڑے، ان کا وقت ضائع کرنا امت کی نسلوں کو ضائع کرنا ہے. معزز علماء کرام، ان سب باتوں کا میں بھی محتاج ہوں، اس لیے میں نے تذکرہ دیا ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مکتب کی تعلیم کو بہت اہم سمجھو، یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اپنے بزرگوں اور اساتذہ سے تعلقات رکھو، ان کی دعائیں لو، ان کے مشورے سے چلو. پیوستر شجر سے امید بہار رکھ. اپنے اساتذہ کی خدمت، ان کی دعائیں آپ کی روحانی زندگی میں خوب ترقی کا ذریعہ بنے گی. بہت اہم سمجھو یہ دین کی خدمت کو. ایک موضوع زیر بحث ہے مفسرین میں کہ قرآن میں سب سے سنگین آیت کون سی، سب سے سخت مضمون والی آیت کون سی. الگ الگ رائے ہیں حضرات مفسرین کی، لیکن ایک جماعت کہتی ہے قرآن کی سب سے سنگین آیت ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. میں ہمارے اہل علم کو کہا کرتا ہوں دین کی خدمت کا ملنا اپنی سعادت سمجھو، ورنہ یہ آیت کی وعید سے ڈر لگتا ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. وہ تو بہت بے نیاز ہے نا، اللہ تو بہت بے نیاز ہے. اگر تم منہ پھراؤ گے تو اللہ دوسروں کو کھڑا کر دیں گے اور وہ تمہارے جیسے سست کاہل نہیں ہوں گے. بس اس آیت کو ہمیشہ سامنے رکھو، اللہ نے اس مبارک کام کے لیے قبول کیا ہے، وہ اللہ کا احسان ہے، اللہ موت تک اس کام میں ہمیں لگا کے رکھے، اس کی دعا اور کوشش کرو. پھر سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یوم آزادی کا چھٹی کا دن، دوپہر کے وقت میں آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہو گئے، اللہ ہماری اس مل جل کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بناوے، بے شمار خیرات وجود میں آنے کا اللہ اس کو ذریعہ بنا دے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
کتاب چینج پر حاضری ہوں.